الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم بزرگ اور دوستو، اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جن کو اصول کا درجہ دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو فرائض کا درجہ دیا گیا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو سنت کا درجہ دیا گیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو مستحب کا درجہ دیا گیا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف جائز کہا گیا. یہ جو تفصیل ہے یہ اسلام کے مکمل ہونے کی علامت ہے. مسلمان بننے کے لیے اس باتوں کو ماننا ضروری ہے، ان کو کہتے ہیں ایمانیات. تو ان میں سے کسی ایک بات کا بھی آدمی انکار کر دے گا تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کتنی باتوں کو مانوں گا میں تاکہ میں مسلمان رہوں، اور ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی اگر میں نے انکار کر دیا تو ایک بات کا انکار کرنے کی بنا پر میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. ان کو جاننا بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے، ان کو ایمانیات کہتے ہیں، اور انہی ایمانیات کی دوسروں کو دعوت بھی دی جاتی ہے. چاہے جب کسی کو کلمہ پڑھانا ہوتا ہے یا مسلمان بنانا ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں اسے، کیا آپ ان تمام چیزوں کو مانیے، اور اس ماننے کو ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھو. ان کو ایمانیات کہتے ہیں. ایمانیات کے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان میں کرنا کچھ نہیں ہوتا، صرف ماننا ہے بس. اللہ کو مان لیا، نبیوں کو مانا، پھر جو آخری نبی ہیں ان کو بھی نبی مانا، اور مگر کامل درجے کا نبی مانا. مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے یہ بھی مان لیا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا یہ بھی مان لیا، مرنے کے بعد میرا سارا زندگی کا ریکارڈ وہاں موجود ہوگا یہ بھی مان لیا. تو یہ ساری چیزیں جو مان لی ہم نے، اس ماننے کو کہتے ہیں ایمان. ان میں سے ایک چیز کا بھی اگر انکار کر دیں گے کہ صاحب میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبیوں کو بھی مانتا ہوں، مگر میں فرشتوں کو نہیں مانتا، تو کہیں گے صاحب آپ کا ایمان نہیں بچا، آپ تو ایمان سے خارج ہو گئے. ایک چیز کے انکار کرنے سے بھی آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. ابھی کیا کچھ بھی نہیں ہے، کرنے کا چپٹر دوسرا ہے، ابھی تو صرف سوچنے کی چیزیں ہیں، ماننے کی چیزیں ہیں، اور ذہنن ماننی ہے یہ، اور ذہنن اتنی پختگی کے ساتھ ماننی ہوتی ہیں کہ اگر کل کو اس کے خلاف ہمیں وقتی طور پر پروف بھی مل رہا ہے تب بھی ہم اس کو پروف کو نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے نہیں صاحب جو ہم نے مان لیا ہے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جب اتنی پختگی کے ساتھ کسی بات کو مانتے ہیں تب وہ ایمان بنتا ہے. جیسے ایک مرد کو پورا یقین ہے کہ میں مرد ہوں، اور ایک خاتون کو پورا یقین ہے کہ میں خاتون ہوں، ایک کشمیری کو پورا یقین ہے کہ میں کشمیری ہوں. اب ہم آ کر ہم آپ کو پروف دیں گے کہ آپ کشمیری نہیں ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پروف کے سامنے بے لاجواب ہو جاؤں اور میں بول نہ سکوں، لیکن دل میں میرے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کشمیری ہوں. صاحب ہم آپ کو پروف دیں گے کہ آپ مرد نہیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے آپ پروف دیں گے لیکن اس کے باوجود میرے دل میں یقین ہے کہ میں مرد ہی ہوں. تو غرض یہ کہ جس طرح سے ایک کشمیری کو اپنے کشمیری ہونے کا یقین، ایک اردو والے کو اپنے اردو والا ہونے کا یقین، ایک انگریز کو اپنا انگریز ہونے کا یقین، ایک مرد کو اپنے مرد ہونے کا یقین، ایک جوان کو اپنے جوان ہونے کا یقین، ایک بوڑھے انسان کو اپنے بوڑھے ہونے کا یقین، چاہے جسم کتنا ہی طاقتور ہو پھر بھی وہ جانتا ہے کہ صاحب میں تو ایجڈ ہوں. تو ٹھیک اسی طرح سے ایک مسلمان کو ان باتوں کا یقین کرنا ضروری ہے، اور مجھے ایک بات بھی ذرا سا بھی ڈل مل نہیں ہونا ہے، ذرا سا بھی شک بیچ میں نہیں آنے دینا ہے. اور اگر کسی نے شک میں ڈال دیا تو فوراً یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صاحب میں اس کا جواب تو نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن جو میں مانتا ہوں وہ صحیح ہے، تب یہ ایمان بنتا ہے. لیکن اس کا پروف کیا ہے ہمارے پاس کہ وہ سب صحیح ہے؟ تو جواب اس کا جو ہے وہ بالکل آسان ہے، وہ یہ کہ ہم نے بنیاد مان لی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ حق ہوتا ہے. اب ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دنیا کے لوگ اس کے خلاف کچھ بولتے رہیں، اس کے خلاف تھیوریاں کیوں نہ آ جائیں، لیکن جو وہ بولتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اور ہم نے پہلے ہی مان لیا ہے یہ. تو چونکہ ہم نے پہلے ہی مان لیا اس لیے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ اسلام ہے، وہ حق ہوتا ہے، ہم نے پہلے ہی اس لیے جب مسلمان سے کہیں گے صاحب مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہر اس شخص کو جس نے تمام ان باتوں کو مان لیا جو نبی کی زبان سے نکل گئی. بس اس کو کہتے ہیں ایمان. اس کے بعد اب کام شروع ہوگا آگے, جی ٹھیک ہے میں مسلمان تو ہو گیا, مجھے کرنا کیا ہے؟ تو سب آپ کے ذمے کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو کرنے لازم ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے بچنا لازم ہے. جن کاموں کو کرنا ضروری ہے ان کو کہتے ہیں فرض, اور جن سے بچنا ضروری ہے ان کو کہتے ہیں حرام. تو فرضوں کو کرنا ضروری اور حرام سے بچنا ضروری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مسلمان کے پاس فرضوں کی لسٹ ہونی چاہیے اور حرام کی بھی لسٹ ہونی چاہیے. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ہم خدا نہ خواستہ ایک آدمی بیمار ہو گیا ہمارے گھر میں, اور اس بیمار شخص کو ہم کسی پرائیویٹ ہسپتال میں لے گئے اور ہم اسے کہہ دیں کہ صاحب ہمارا پیشنٹ ایڈمٹ کر لیجئے. وہ کہتے ہیں صاحب ہماری فارمیلٹیز بہت سخت ہیں. کہ صاحب ہم سنیں گے پہلے آپ کی فارمیلٹیز کیا ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب فیس یہ ہے, کرنا یوں ہوتا ہے, آپ کو فیسلٹی یہ ملے گی, یہ ساری ڈیٹیل. تو اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کریں یا نہ کریں, افورڈ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, پیسہ اتنا ہے ہمارے پاس یا نہیں, گھر میں زمین تو نہیں ہم کو بیچنی پڑے گی. یہ سارا کرنے کے بعد اطمینان ہوتا ہے, نہیں سر ہمیں کرنا ہے یہ, تو جی کر لیجئے. اب یہ جو ہم نے سائن کیے وہاں, کر دیجئے سائن صاحب, ہم آپ ہماری ساری پیمنٹیں کر دیں گے اور آپ کا پیشنٹ ہمارے ذمے. تو یہ جو ہم سائن کر رہے ہیں, یہ اگریمنٹ کر رہے ہیں بس, ٹھیک اسی طرح سے ہم نے سوچا یہ کائنات کس نے بنائی, زمین کس نے بنائی, بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا. ادھر سے ایک آ کر کے کہہ رہا ہے ہمیں کہ نہیں صاحب یہ کائنات ایک نے بنا, اس کام اللہ ہے. یہ سارا سننے کے بعد ہم نے دل میں کہا نہیں صاحب ہم نے تو مان لیا. اب جب ہم نے مان لیا تو ہم ایمان میں داخل ہو گئے, جیسے وہاں ہسپتال میں داخل ہو گئے, ہسپتال داخل ہو گئے. اب ان سے پوچھنا ہے جی بتائیے اب کرنا کیا کیا ہے. تو ہسپتال والے کہیں گے آپ اپنے پیشنٹ کے لیے یہ یہ باتیں کرنی پڑیں گی, اور آپ کا پیشنٹ اگر یہ چیز نہیں کرتا تو یہ سارے کام آپ کو نہیں کرنے ہوں گے. جی کیا کیا کرتا ہے؟ جی ایک سگریٹ پیتا ہے. وہ کہتے ہیں سب سگریٹ تو ہسپتال میں نہیں ہے. اور کیا کرتا ہے؟ جی کبھی کبھی ہوکا پیتا ہے. کہا ہوکا ہوکا بھی یہاں نہیں ہے. اور کیا کرتا ہے؟ جی اور کچھ ڈرنکنگ کرتا ہے. کہا وہ بھی یہاں نہیں ہے. تو سب یہ سارے کام آپ کو نہیں کرنے ہوں گے, اور یہ جرم ہے. یہاں وہاں بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں, سائن میں بھی ہم نے دستخط کر کے دے دیا. بس ٹھیک اسی طرح سے جب مسلمان نے اسلام قبول کر لیا تو گویا وہ سائن کر کے دیتا ہے, اے خدا جتنی چیزیں آپ نے مجھ پر حرام کر دیں گے میں نہیں کروں گا وہ, اور جتنی چیزیں آپ نے مجھ پر لازم کی ہوں گے وہ میں کروں گا. تو اس کو فرضوں کی لسٹ بھی معلوم ہو جانی چاہیے اور حرام کی لسٹ بھی معلوم ہو جانی چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد پھر یا اس یہ چیپٹر نکل گیا, اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں. آگے چلنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں. سنت کسے کہتے ہیں؟ جس کو کریں گے تو بہت اچھا, اور کبھی کبھار چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں, اور ہمیشہ اگر چھوڑ دیں گے تو مجرم ہو جائیں گے. ان سنتوں کو کیا کہا؟ ان سنتوں کو بھی اپنانا ہوگا, لیکن پہلے فرض پورے کیجیے. ان فرضوں سے نکلنے کے بعد جب آپ آئیں گے اس کے بعد اب آپ سے سنت کا پورا کرنے کا مطالبہ ہوگا. صاحب آپ سے ہم تہجد کا مطالبہ نہیں کر سکتے تب تک جب تک پہلے پانچ ماہ فرض تو پڑھ لیں. ایک آدمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر مہینے آپ تین دن روزہ رکھا کیجیے, مگر یہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ابھی تیار ہی نہیں. تو جب فرض رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سنتوں کا مطالبہ اس سے نہیں کر سکتے. ایک شخص سے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب تم لمبی لمبی نماز پڑھا کرو, مگر وہ سارے سے نماز ہی پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, تو درست نہیں ہوگا. تو اس کے بعد نمبر آتا ہے سنتوں کا. اس سنتوں سے آگے نکلنے کے بعد اب نمبر آتا ہے کس کا؟ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کریں گے تو بہت اچھا ہے, نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں, اس کو کہتے ہیں مستحب. یہ دین رکھو. اس کے بعد ایک درجہ اور آتا ہے, اس کو کہتے ہیں صرف جائز, مباح. کریں گے تو کوئی گناہ نہیں, نہیں کریں گے تب بھی کوئی شکایت نہیں, کریں گے تو کوئی اچھا نہیں ہوگا, نہیں کریں گے تو کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی. اب دیکھ لیجئے, پہلا درجہ ہے اصول اور ایمانیات کا, دوسرا درجہ ہے فرائض کا, تیسرا درجہ ہے سنتوں کا, چوتھا درجہ ہے مستحبات کا, اور آخری درجہ ہے مباح کا. مکان بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ صاحب زمین تو چاہیے چاہیے, اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ فضا میں تو مکان بنا نہیں سکتے. ٹھیک. اور کیا کرنا ضروری ہے؟ کہنے کے صاحب اینٹیں اور چار دیواریں بھی ضروری ہیں اور چھت بھی ضروری ہے, اس کے بغیر تو ہونے والا ہی کچھ نہیں. بہت اچھا. تو اب یہ زمین, چار دیواریں اور چھت, یہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری. ان میں سے ایک چیز بھی اگر کم ہو جائے گا تو مکان کھڑا نہیں ہو پائے گا. اگر آپ کو ٹینٹ کھڑا کرنا ہے تو ٹینٹ کھڑا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے کے صاحب ایک تو وہ کیل چاہیے, اور وہ کپڑا چاہیے, اور درمیان میں ڈنڈا بھی چاہیے. یہ چیز تو مست ہی مست ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. ٹینٹ کھڑا کرنے کے لیے خیمہ, یہ خیمے کا لفظ میں خاص طور پہ بول رہا ہوں اس لیے کہ حدیث میں بھی لفظ خیمہ حضور نے فرمایا ہے. اس لیے حضور نے سمجھایا کہ اگر اسلام کو تمہیں کھڑا کرنا ہوگا تو درمیان میں ایک ڈنڈا کھڑا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, مکان, اس مکان کے بعد اب دیکھیے صاحب, دروازے اور کھڑکیاں ہونا ضروری ہے کہ ہاں وہ بھی ضروری ہے. یہ دروازہ اور کھڑکی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ضروری زمین تھی یا اس سے کچھ کم؟ اس سے کچھ کم. دروازے کا آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے کیا؟ پالتھین لٹکائیں گے, بوریاں لٹکائیں گے, فی الحال وقتی طور پر پردوں سے کام چلائیں گے آلٹرن, لیکن زمین کا تو کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے, چھت کا تو کوئی بھی متبادل نہیں ہے, وہ تو لگانی ہی لگانی پڑے گی. تب دیکھیے دروازے بھی ضروری ہے مگر اتنے نہیں. اس کے بعد پھر پلستر, پلستر بھی ہونا چاہیے مگر پلستر اتنا ہی ضروری ہے جتنی زمین یا اس سے بھی کم ضروری ہے, کہ نہیں اس سے بھی کم ضروری, اتنی ہی ضروری ہے جتنی کھڑکیاں, کہ نہیں اس سے بھی کم ضروری ہے, دور میں کچھ سے کم. بہت اچھا, تو پلستر بھی ہو گیا. پھر پلستر کے بعد اوپر سے روغن, اتنا ہی ضروری ہے جتنی پلستر, کہ نہیں اس سے بھی کم ضروری ہے سر. پھر روغن کے اندر چوائس آپ کر رہے ہیں کون سا والا کلر کریں گے, تو یہ جو کلر ہے یہ کلر کا یہ اس سے بھی پیچھے ہے. ٹھیک, مکان کھڑا کرنے کے لیے زمین, چھت اور دیواریں بہت زیادہ لازم, ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو مکان نیچے گر جائے گا. دروازے, کھڑکیاں یہ بھی لازم مگر اس سے تھوڑا کم. اور اس کے بعد پھر مکان کو پلستر کرتے ہیں, پھر سیمنٹ کا ریشو دیکھتے ہیں کتنا ہونا چاہیے, تو یہ بھی ضروری ہے مگر اس سے بھی کم. اور اس کے بعد پھر سیمنٹ کے اوپر پھر روغن کرتے ہیں, پھر روغن میں کلر دیں گے, پھر آپ کیا ہے پی او پی کریں گے یا کچھ اور کریں گے, یا آپ جس طرح سے یہ ترتیب لگ رہی ہے ان میں سے ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے, دوسری اس سے کچھ کم ضروری ہے, تیسری اس سے بھی کم ضروری ہے, چوتھی اس سے بھی کم ضروری ہے. اب اگر مسلمان ہاں تو ہمیں دوسروں کو کیا کہنا ہے کہ صاحب مکان تو اپنا ہونا چاہیے, کلر کون سا ہونا چاہیے, کلر کوئی سا بھی ہو مگر مکان ہونا چاہیے, پلستر کیسا ہونا چاہیے سیمنٹ کا یا مٹی کا, کوئی سا بھی ہونا چاہیے مگر پلستر مگر مکان ہونا چاہیے, دیواریں کتنی بڑے, کمرے کتنے بڑے بڑے ہونے چاہیے, چھوٹے یا بڑے, یار کیسے بھی کمرے ہوں مگر ہونے چاہیے. بس ٹھیک, اسی طرح سے اسلام کے کچھ تو بنیادی اصول ہیں, یہ جو بنیادی اصول ہیں وہ ہر مسلمان کے پاس ہونے چاہیے, اور ان بنیادی اصولوں ہی کے دوسروں کو دعوت دینی ہوتی ہے, اور ان بنیادی اصولوں پر ہی کھڑا کرنا ہوتا ہے, اور جب مسلمان مسلمان کی فکر کرتا ہے تو وہ بنیادی اصول ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, یعنی خدا کی ذات پر یقین نہیں رہے گا, پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں, رسول کی ذات پر یقین نہیں ہوگا, پتہ نہیں رسول ہے بھی یا نہیں, آخرت کا خیال ذہنوں سے نکل جائے گا, گناہ اور ثواب کا ڈر ذہن سے نکل جائے گا, ثواب کا جو شوق ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا, اور گناہ کا جو خوف ہونا چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ تصور کہ صاحب فرشتے انسان کے تمام اعمال لکھتے ہیں وہ تصور ذہن سے نکل جائے گا, اور اس کے بعد جب تصور ذہن سے نکل جاتا ہے تو پھر برائی کرنے میں کوئی ڈر نہیں رہتا ہے, یہ ہے وہ بنیادی اصول, انہیں کے مسلمان کو دعوت دینی ہوتی ہے. اے مسلمان, ہم مسلمان ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا سے ڈرنا ہوتا ہے, ہم آخرت کو مانتے ہیں, آخرت میں خدا کے ہمیں حساب دینا ہے, اس سے بچ کر رہنا ہے, موت کو یاد رکھنا ہوتا ہے, فرشتے ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں, خدا نے کتابیں بھیجی ان کتابوں کو ماننا ہوتا ہے, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخری نبی ماننا ہے, اس کے بعد کسی دوسرے دین کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے, ان تمام بنیادی باتوں پر مسلمان کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے, انہیں کی دعوت دیتے ہیں. ان میں سے ایک چیز اگر مسلمان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی, نکل گئی, تو حساب نکل جائے گا اس کے ہاتھ سے. نمبر دو پر کیا تھا؟ فرض. یہ کام آپ کو کرنے ہیں اور ضروری کرنے ہیں, لیکن اگر آپ نے نہیں کیے تو گناہ ہو جائے گا, رہیں گے آپ مسلمان ہی مگر مجرم بن جائیں گے. تو جتنی چیزیں فرض ہیں ان فرضوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے اور ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم رہیں گے مسلمان ہی مگر دوسرے درجے یا تیسرے درجے کے مسلمان. کبھی کبھی آدمی جو نماز نہیں پڑھتا, جو رشوت کھاتا ہے, جو سود کھاتا ہے, جو لڑائی کرتا ہے, جو قتل کرتا ہے, جو سکینڈل کرتا ہے, تب سن مسلمان آسن آسن چو برابری, یہ جملہ غلط ہے, کیونکہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے میں خدا کو مانتا ہوں, وہ خود زبان سے کہتا ہے میں آخرت کو مانتا ہوں, ان سارے جرموں کی وجہ سے یہ مجرم تو ہو جائے گا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں جب مسلمان نہیں جانتا ہے اسلام کے حدود کیا ہیں, کن حدود کو پار کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, تو اس طرح کے جملے بولنے میں اور سننے میں آتے رہتے ہیں. کہنے لگا صاحب ہم تو یہ سمجھتے ہیں اسلام عمل کا نام ہے, اگر عمل نہیں پایا گیا تو اسلام کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, اسلام اصل میں نام ہے پہلے ماننے کا, خیالات کا، ایمانیات کا، نمبر دو پر مان کرنا ہے، ان کو اعمال کہتے ہیں. اگر کسی مسلمان نے اعمال نہیں کیے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سے خارج ہو گیا. لہذا فرض کیجئے ایک شخص نمازیں بالکل نہیں پڑھتا، روزے بالکل نہیں رکھتا، تمام برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، شراب بھی پیتا ہے، بدکاریوں میں بھی مبتلا ہے، سکندر بھی کرتا ہے، حرام کی دولت بھی جمع کر رکھی ہے، خدا نہ خاصا قتل مطلب بھی اس سے ہو گئے ہیں، اور جھوٹ بھی بولتا ہے، لوگ متان و تشنیع بھی کرتا ہے، محلے والوں کو تنگ کر کے رکھا ہے، ہر شخص کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، تکبر میں مبتلا، یہ جتنی خرابیاں وہ ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں، لیکن زبان سے اب تک اس نے یہ نہیں کہا، نہ خدا کا انکار کیا، نہ نبی کا انکار کیا، نہ موت کا انکار کیا. اس آدمی کو نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا، کہیں گے یہ مسلمان ہی ہے، مگر بہت زیادہ مجرم مسلمان ہے، گنہگار مسلمان ہے، اس کو کہتے ہیں فاسق و فاجر مسلمان. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کچھ کام کرنے ہیں، ان کو کہتے ہیں فرض. ان فرضوں میں سے کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے، اور اگر چھوٹ گئی تو چھوٹنے کے نتیجے میں ہم کوئی فاسق و فاجر تو ہو جائیں گے لیکن نہیں مسلمان. وہ اسلام نے جتنی چیزیں فرض کی ہوں گی ایک مسلمان کو ان کی لسٹ معلوم رہنی چاہیے کہ یہ ہیں وہ چیزیں جو مجھے ماننی لازم ہیں. ٹھیک. اور آگے چل کر کچھ چیزیں حرام ہیں، وہ جتنی چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ہم سے وہ کوئی کام ہو رہا ہے، ان میں سے کوئی کام اگر ہم سے ہو رہا ہے تو ہم کو فکر کرنی ہے کہ یہ کام ہماری زندگی سے نکل جانا چاہیے، ہم آئندہ یہ کام چھوٹ نہیں رہا ہے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. مطلب فرض کیجئے نماز پڑھنا مسلمان پر فرض ہے اور بے نمازی بننا حرام ہے، تو اب اگر میں اس وقت بے نمازی ہوں تو مجھے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے. روزہ رکھنا فرض ہے اور بے روزہ رہنا حرام ہے، تو اگر میں بے روزہ رہنے کا عادی ہوں تو مجھے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو روزہ دار بنانا ہے. زکات دینا فرض ہے اور میرا دل نہیں چاہتا ہے زکات دینے کو حالانکہ میں مالدار آدمی ہوں، تو مجھے آہستہ آہستہ زکات کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے کچھ چیزیں جو اسلام نے کلیئر حرام کر دی ہیں، مثلا ماں باپ کو ستانا حرام، تو اگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تیز کلامی کرتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح سے کسی کو ناحق ستانا حرام، اور اگر مجھ سے کبھی ایسا ہوتا ہے تو مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح سے تکبر کرنا حرام، اگر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، خوبصورت سمجھتا ہوں، جوان سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو افسر سمجھتا ہوں، یا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں، دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہوں، تو یہ کبر ہے اور اسے اپنے آپ کو بچانا حرام. اسی طرح سے میں اپنی آنکھ سے اجنبی عورتوں کو دیکھتا ہوں، مجھے مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے، تو یہ حرام ہے، تو اسے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں گانے سنوں اور گانے سننا حرام ہے، تو صاحب مجھے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس حرام سے بچانا ہے. اسی طرح سے میں شراب پینے کا خدا نہ خواستہ عادی ہوں، تو مجھے آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنا ہے کیونکہ یہ حرام ہے. تو جتنی چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں ان حراموں کی لسٹ مسلمان کے پاس موجود رہنی چاہیے. یہ ہیں وہ چیزیں جو حرام ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے پہلا مرحلہ ہے معلوم ہونا. جب مسلمان یہ جاننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ مجھے پتا چل جائے کہ اسلام نے مجھ پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، تو عجیب و غریب صورت حال ہے. یہ تو بڑی نازک کہ مسلمان ہی جاننے کو تیار نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہے اور اس بیمار کو ڈاکٹر نے بتایا صاحب کچھ چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا تب آپ ٹھیک ہو سکیں گے. یہ بیمار کہتا ہے صاحب مجھے تو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کون کون چیزوں میں مجھے پرہیز کرنا ہے، تو یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تو اس کو تو سننا بھی پڑے گا، نوٹ کر کے بھی رکھنا پڑے گا، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان چیزوں سے بچنا ہوگا تب یہ ٹھیک ہو سکے گا. ڈاکٹر نے کہا صاحب آپ کو گلے کا کینسر ہے، لیکن آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں سگریٹ آپ کو چھوڑنی پڑے گی. کہا لگا صاحب یہ تو بات ہی مت کیجیے، میں تو یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو ظاہر ہے اگلے جملہ ڈاکٹر کا یہ ہوگا کہ صاحب آپ کا علاج بھی نہیں ہو سکتا، جس سے آپ کو یہ ہوا ہے اسی کو ہم چھڑوانا چاہ رہے ہیں. آپ ایمان کہتے ہیں یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. تو گویا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں اگر ایڈمٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز چھوڑنی پڑے گی. یہ کہتا ہے میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو کہا تو صاحب پھر آپ کا ایڈمیشن خطرے میں پڑ جائے گا، یعنی آپ کی آپ نے جو فیس جمع کی ہے ایڈمیشن فیس، وہ ایڈمیشن فیس بھی ختم ہو جائے گی. پھر ٹھیک اسی طرح سے مسلمان پر جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں اس حرام کی لسٹ اپنے پاس رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو قدم قدم پر کی ضرورت پڑے گی. یہ کام میں کر رہا ہوں ہے یہ حرام، مجھے نہیں کرنا چاہیے، چلو اس وقت مجھ سے ہو گیا، خدا میں معافی چاہتا ہوں، یہ کام مجھ سے ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں معافی چاہتا ہوں، اسی کا نام توبہ ہے، آئندہ نہیں کروں گا. کل کو پھر اگر یہ کام ہو گیا پھر کہنا یا اللہ پھر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نہیں چاہتا یہ کام مجھ سے ہو جائے مگر ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں یہ حرام ہے مجھ پر، آپ نے اس کو منع کر دیا ہے. تو ایک مسلمان جب اس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ یا اللہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ چیز حرام ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے اپنے پاس لسٹ رکھی اس کی، اور اس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، میں نے کر لیا یہ کام کیونکہ میں کنٹرول نہیں کر پایا اپنے آپ کو، یا مجھے ماحول نے کروایا، یا سوسائٹی میں کی وجہ سے میں نے ایسا کر لیا، آئندہ میں نہیں کروں، میں نے نماز چھوڑ دی. کیوں؟ دوستوں کے ساتھ پھر رہا تھا، دوستوں کے ساتھ پھرنے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا. اور میں کلاس میں تھا اور کلاس میں میں نے اجنبی لڑکیوں کو دیکھا اور ان سے باتیں کی، ان کے ساتھ ہنستا بھی رہا، حالانکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. تو توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہیں کہ ہاں صاحب ہم تم نے جو جرم کیا تم نے توبہ کی، ہم نے معاف کر دیا، آئندہ نہیں کرنا. کل کو پھر ہو گیا، یا اللہ آج پھر ہو گیا وہ، اب میں نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مجھ سے پھر ہو رہا ہے، اب اچھا معافی دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں اور پھر تم معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے زیادہ رحم اور کیا کرے کہ جی مجھ سے غلطی، صبح میں نے غلطی کی تھی، نام لائی کی دکان پر گئے 10 روپے کی روٹیاں اس نے 10 دینی تھی، میں نے ایک چپکے سے ایک اٹھائی، ایک گناہ کیا، واپس آیا یا اللہ یہ چوری کی ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تو میں معافی چاہتا ہوں، چلو اس کو 1 روپے دے دو پہلے، دے کر آیا ہوں اور اس کو بھی پتا نہیں چلا یہ 1 روپے علاوہ اس نے کس چیز کا دیا. ٹھیک ہے اس کو تو تم نے نقصان سے بتایا لیکن بہرحال تم نے چوری کی ہے، نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، اب نہیں صبح ہی ایک غلطی کی تھی پھر معافی ہم ہی مانگی. نکلے باہر، باہر نکلنے کے بعد ہاں باہر نکلے تو پتا چلا صاحب صبح تو آفتاب نکل چکا ہے، آفتاب نکل چکا ہے اور ہم نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی. تو اب واپس آ کر کے اب ہم نے 8:30 بجے فجر کی نماز پڑھی، کہ یا اللہ ہم نے نماز قضا کر دی، اگر ہم کو کبھی کھیل دیکھنے کے لیے رات بھر جاگنا پڑتا تو تیار، اگر کہیں معذرات کے لیے رات بھر جاگنا پڑتا تو تیار، لیکن نماز کے لیے ہمارے لیے جاگنا مشکل ہے، یہ بھی ہماری کمی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ ہم نہیں چھوڑوں گا نماز کو. اللہ تعالیٰ فرماتا چلو اب پڑھو اور معافی دے دیتے ہیں. ٹھیک، پھر نکلے کالج کے لیے یا دفتر کے لیے، نکلے کالج کے لیے دفتر کے لیے، پھر وہاں راستے میں بس کے اندر، میٹاڈور میں یا دفتر میں اجنبی عورت تھی جو آپ کے ساتھ وہاں کام کرتی تھی، اب آپ ہماری نظریں اس پر پڑ رہی ہیں، اس کے کپڑوں، اس کی شکل، اس کے رنگ یا اس کے کن کن چیزوں سے ہم نے اندرونی طور پر لذت محسوس کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں جان رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، میں جان رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، کسی کو نہیں معلوم ہے، اس کو بھی نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو، لیکن میں جان رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ اگر ایسا ہوگا برداشت کرو گے؟ ٹھیک، واپس آیا کہنے لگا یا اللہ یہ بھی گناہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا، مگر کیا کروں میں بچ نہیں پایا، اس سے میں معافی دے دیے، اچھا چلو معافی، آئندہ نہیں کرنا. اس طرح سے صبح سے شام تک انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور معافی مانگتا رہتا ہے. تو شام کو کہے اللہ دن میں جتنے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں ایک ایک گناہ کی معافی مانگتا ہوں، کچھ مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں، ان سب سے میں معافی چاہتا ہوں. شام کو معافی مانگ کر کے اسی کو کہتے ہیں توبہ کرنا. اب اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص نے خط بھیجا اور اس نے کہا میں اسلام تو قبول کرتا مگر آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت مجھے مسلمان نہیں ہونے دیتی. حضور فرمایا میرے قرآن میں آیت، میرا قرآن تو سارا ہی کہتا ہے اسلام قبول کرو، تو تم کہتے ہو قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے تمہیں اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے. اس نے کہا جی کیا ہے وہ آیت؟ اب وہ پڑھتا ہے جی آپ کے قرآن میں آیت ہے والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مانا ہو، وہ لوگ جنہوں نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی بدکاری نہ کی ہو، وہ ایمان قبول کر لیں، اور وہ ایمان قبول کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے معاف ہوں. یہ کہتا ہے مجھ سے قتل بھی ہوا ہے، دوسرا جرم بھی ہوا ہے، تیسرا جرم بھی ہوا ہے، تو اب اگر میں اسلام قبول کروں گا تو آپ کا تو قرآن کہتا ہے کہ ان انسانوں کو معافی ملنے والی نہیں ہے، تو میرے اسلام قبول کرنے کے باوجود کیا ہوگا؟ سب اس آیت کی وجہ سے میں مسلمان ہونے کے نہیں ہو پا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے وہاں سے اطلاع جواب میں بھیجی کہ اس کے بعد اگلی آیت کیوں نہیں پڑھتے تم؟ اگلی آیت کیا ہے؟ ہاں کسی نے اگر توبہ کر لیا ان بڑے بڑے جرموں سے تو توبہ کرنے کے بعد پھر میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سے. وہ بھی بہت ہی ہوشیار قسم کا آدمی تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کون تھا وہ، یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وحشی. اس نے وہاں سے اس میں لکھا ہے جب کوئی توبہ کرے اور عمل صالح کرے، تو مجھے گارنٹی کہاں ہے کہ میں توبہ کرنے کے بعد اتنی دیر زندہ رہوں گا کہ عمل صالح کر پاؤں؟ تو چونکہ گارنٹی نہیں ہے اس لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ صاحب میں توبہ کر چکا ہوں گا اور عمل صالح سے پہلے پہلے مر جاؤں گا، تو کیا فائدہ ہوا آپ کے اسلام قبول کرنے سے؟ پھر یہاں سے نبی علیہ السلام دوسری آیت لکھ کے بھیج دی کیا؟ آپ نے فرمایا قرآن میں آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تم نے طرح طرح کے جرم کر کے اپنے پر بہت بوجھ لاد رکھے ہیں، بہت زیادتی کر رکھی ہے، مایوس نہیں ہونا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم دل سے معافی مانگ رہے ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کیے ہیں، خدا کی رحمت سے مایوس نے کبھی نہیں ہونا۔ یعنی آپ اپنے ابا جان کے پیارے بیٹے ہیں، کتنے ہی جرم کیے ہوں گے، کتنے ہی جرم کیے ہوں گے، ابا جان کتنے ہی ناراض ہوئے ہوں گے، لیکن جب آپ واپس آ کر کے روتے ہوئے اپنے ابا جان سے معافی مانگیں گے اور کہیں گے ابا جان آپ نے کیا کیا میرے لیے کیا، اور کتنا کس طرح سے محبتوں سے مجھے پالا، اور میں نے کتنا آپ کو ستایا، اس کے باوجود آپ میرے ابا جان ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں، وہ کتنا سخت ہوگا، آخر میں آ کر نرم ہو ہی جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے تو یہ ہے وہ جرائم اور گناہ اور ان گناہوں کی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا، جب اس سے بھی آگے نکل جائیں گے، اس کے بعد کہیں گے اب ہم کوئی کام ایسا کریں گے ہی نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہو، کہ میں کپڑا بھی ویسا ہی پہنوں گا، میں داڑھی بھی ویسی ہی رکھوں گا، میں کھانا بھی ویسا ہی کھاؤں گا، اور جو چیز حضور نے نہیں کھائی ہوگی وہ اسلام نے جائز رکھے مگر میں وہ کھاؤں گا نہیں، کیونکہ حضور نے نہیں کھائی۔ تو اس مقام بہت زیادہ اونچا ہو گیا، یہ تو اونچی لیول پر پہنچ گیا۔ ایک وہ آدمی ہے جس کو پانی پینے کو ہی نہیں ملتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب مجھے ڈل کا ملے، تالاب کا ملے، نہر کا ملے، نالے کا گندا پانی ملے، اسی کو تھوڑا سا ابال ابال کر پی لوں گا، کیونکہ اس کے پاس صحیح نہیں۔ لیکن جس آدمی کے پاس وسائل بہت ہیں تو وہ بسلری بوتل کے علاوہ کوئی پانی پیتا ہی نہیں، تو اس کا مقام زیادہ اونچا ہے، وہ ہماری حالت جیسا شخص نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کون، کہ جس میں حکم آتا ہے یہ کام کرنا ہے، اس طرح کریں یا اس طرح کریں۔ ایک امام کہتا ہے اس طرح کرو، دوسرا امام کہتا ہے اس طرح کرو۔ اس طرح سے کریں گے وہ بھی صحیح ہے، اس طرح سے کریں گے یہ بھی صحیح ہے۔ وہاں پر اگر یہ والے ان کو کہیں گے تم غلط ہو اور وہ کہیں گے ان کو تم غلط ہو، تو ان دونوں سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ البناک صورتحال ہے جس کی پیشن گوئی حضور نے اپنے زمانے میں کر دی تھی۔ کیا کی تھی؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان آپس میں ان چیزوں پر لڑیں گے، ان چیزوں پر لڑیں گے جن چیزوں سے اسلام کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہو۔ سر آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر نوجوانوں میں یہی مصیبت مسلط ہو گئی ہے۔ کیا مصیبت مسلط ہو گئی ہے؟ کہ صاحب ان چیزوں پر، ان چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں جو دعوت کی چیز نہیں ہے، ان چیزوں پر بحثیں کر رہے ہیں جو بحث کی چیز ہی نہیں ہے، اور ان چیزوں کو چھڑوا رہے ہیں جو چھڑوانے کی چیز نہیں، اور ان چیزوں کو کروا رہے ہیں جن سے اسلام کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے ایک شخص آ کر ہم سے یہ بحث کرتا ہے کہ بتاؤ دعائے صبح پڑھنا جائز ہے، بہت زور لگا کر کے آخر میں اتنا نکلے گا جائز ہے، اتنا ہی نکل سکے گا، فرض تو ثابت نہیں ہو سکتا، سنت بھی نہیں بن سکے گا، لے دے کر آخر میں بنے گا جائز، تو بہت اچھا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جو دعائے صبح نہیں پڑھتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کچھ بھی نہیں، جائز کام نہیں کر رہا ہے تو آپ کیا اس پہ جبر کریں گے؟ اب اگر وہ کہتا ہے نہیں صاحب یہ پڑھنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ صحیح درجے کا آدمی نہیں ہے، تو یہ گویا اپنی حد سے آگے نکل گیا، وہ چیز نہیں ہے جس سے اب اگر اس نے پڑھ بھی لی، ہم نے پڑھوا لیا سب سے، یہ جائز کام اس نے کیا ہے، ثواب کا کام اس نے کیا، اس کے ذات کو اس سے نفع ہو جائے گا بس، اور ذات ہی کو نفع ہوگا، یہ چیز دعوت دینے کی نہیں ہے۔ دعوت دینے کی چیز کون سی ہے؟ جس پر مسلمان کے ایمان کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات پر وہ والا یقین ہونا جیسا یقین ہونا چاہیے، اللہ کا ویسا خوف ہونا چاہیے جیسا خوف اس کو گناہوں سے روک سکے، اللہ کا ایسا ڈر کہ جو ڈر ایسی محبت کی جس محبت کی بنا پر اس کو نماز پڑھنے میں لذت آنے لگے، تو جیسی اللہ کی محبت ہونی چاہیے ویسی ہو جائے، اس کی دعوت دینی ہے۔ نبی کی ذات کے ساتھ ویسا تعلق جیسا ہونا چاہیے ویسا تعلق ہو جائے، وہ ہے دعوت دینے کی چیز، آخرت کا تصور۔ اور جب یہ بنیادی اصولوں کی چیزیں، بنیادی اصولوں کی محنتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو سوال لوگ کرتے ہیں ان سطحیات کی محنتیں، اور سطحیات کی محنت سے اسلام کو بھی مسلمانوں کو صرف نقصان ہوگا، فائدہ کبھی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جو ہمارے معاشرے میں بحثیں چلتی ہیں، اور خاص طور پر نوجوان لڑکے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ذہنی تو بھی ادھر گر جاتے ہیں، اور وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ اور، یہ کہتا ہے اس کو، ہمیں وہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری سطحی بحثیں ہیں، ان سطحی بحثوں کا اسلام کے اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نماز پڑھو، اسی کی ہمیں دعوت دینی ہے۔ اب اسلام اس سے یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ صاحب تم نماز جب پڑھو گے تو ہاں تم یہاں باندھو گے یا یہاں باندھو گے، یہ تو ضمنی چیز ہے، اس کو بحث کی چیز بنانا اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسلام مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، اب اسلام مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ صاحب آپ مہم چلائیں اس بات کی کہ آپ زور سے آمین کر رہے ہیں یا آہستہ آمین کر رہے ہیں، اور اگر میں اس بات کی مہم چلا رہا ہوں آہستہ کرنے کی یا زور سے کرنے کی، تو یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. مجھے تو خدمت اس کی کرنی کہ بے نمازی نمازی بن جائیں. ان دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے. یہ ہماری گویا جو سمجھیے آج کے زمانے کی مختلف بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی یہ ہے جو ہم پر مسلط ہو گئی ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھنے لگ گئے آج کے مسلمان، اور اس میں یہاں ہمارے ہاں کے امام بھی اسی جرم میں مبتلا ہیں، یہاں کے بہت سارے علماء بھی اسی جرم میں مبتلا ہیں کہ امت کی نئی نسل کو، امت کے عام ناواقف مسلمان کو ایک ایسی بحث میں الجھا رہے ہیں جس بحث میں اس مسلمان کو کوئی نفع پانے والا اور اسلام کو بھی کوئی نفع نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مسلمان اپنے اس اسلامی کردار پر قائم ہو جائے، کھڑا ہو جائے، جس سے اس کی شناخت قائم ہو جائے ہاں صاحب مسلمان ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو وہاں پہنچا دیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق. یعنی اگر مجھے اس بات کا زیادہ شوق ہے کیا کہ فلاں لڑکا جو ہے یہ نمازی ہے یا نہیں، نمازی بنتا ہے تو بہت اچھا، نہیں بنتا ہے تو بچہ، مجھے اس سے دلچسپی نہیں. مجھے اس سے دلچسپی ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے مجھے اس سے دلچسپی ہے کہ یہ دعا ثبوت ضرور پڑھنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے مجھے اس سے دلچسپی ہے کہ یہ آمین زور سے کرنا چاہیے. یہ دونوں دلچسپیاں جو ہیں وہ اسلام کو نفع پہنچانے والی نہیں ہیں. آپ کو دلچسپی اس سے ہونی چاہیے کہ یہ بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، یہ آوارہ ہے تو آوارگی چھوڑ دے، یہ اگر منشیات میں پھنس گیا ہے تو منشیات سے نکل آئے، یہ اگر بد نظریاں کر رہا ہے تو اس سے نکل آئے، یہ اگر سنتوں کے خلاف لباس پہن رہا ہے اور انگریزوں کی نقالی کر رہا ہے اور کانوں میں بالیاں ڈال کر کے اور عجیب و غریب قسم کے بال رکھ کر کے پھر رہا ہے اور کڑا تک پہننا شروع کر دیا تو اس سے یہ نکل آئے. اس کا ذہن ایسا بننا چاہیے کہ اس کو اسلام کی چیزوں سے محبت، یہ میری محنت ہونی چاہیے نہ کہ وہ. ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھیے، اور اس میں کنفیوز بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی کچھ لوگ آ کر کنفیوز کر دیں گے اور پریشان ہو جاتے ہیں. دو آدمی لڑ رہے ہیں، دونوں چچیرے بھائی ہیں، ایک کہتا ہے اولیاء کو ماننا ضروری ہے، دوسرا کہتا ہے بالکل ماننا ضروری نہیں. اس پر لڑائی ہو گئی، مار پیٹ ہو گئی، اور اس مار پیٹ میں ایک نے توہین کے جملے بول دیے، اس نے کہا میں کیسی نہیں برداشت، تو لڑائی ہو گئی، مار پیٹ ہو گئی، اور ایک کا سر پھوڑ گیا. ٹھیک، وہ کہتا ہے اولیاء کو ماننا ہے، سب کیا ماننا ہے کچھ پتا نہیں. وہ کہتا ہے اولیاء کو بالکل نہیں ماننا ہے، سب کیا نہیں ماننا ہے اس کو بھی کچھ پتا نہیں. اچھا صاحب، مان لیں گے اولیاء کو تب بھی اسلام کو کوئی نفع ہونے والا نہیں، اور نہیں مانیں گے تب بھی اسلام کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. اسلام تو ہم کو مطالبہ کرتا ہی نہیں تم کو اولیاء کو مانو یا اولیاء کے خلاف مہم شروع کر دو. نہیں، وہ اللہ کا ولی تھا، کس درجے کا تھا، اللہ کیا اس کا کیا مقام ہے، یہ وہ جانے اور اللہ جانے. مجھ سے مطالبہ جو ہوگا وہ یہ کہ صاحب تمہارا ایمان صحیح تھا رہے، تم نے نمازیں پڑھی ہے یا نہیں، تم نے اپنا ایمان بچایا تھا یا نہیں، تم نے اپنے زمانے میں دین کی خدمت کتنی کی تھی، تم نے کتنے بگڑتے ہوئے مسلمانوں کو صحیح راستے پر لایا تھا، یہ مجھ سے مطالبہ ہوا. تو میں کہاں اولیاء کے پیچھے میٹر لے کر بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں گا وہ کس درجے کا ہے، اور مجھے کس نے ڈیوٹی رکھی ہے. یہ آج کے زمانے کی مصیبت میں ایسی مصیبت ہے کہ صاحب ایک ایسی بحث میں ہم اپنے آپ کو الجھا رہے ہیں جس بحث کا اسلام کو کوئی نفع ہونے والا. ایک شخص کہتا ہے بتاؤ جی قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. سب آپ رات دن قبرستان میں بیٹھیں گے تب بھی کیا ہوگا آپ کے بیٹھنے سے، اور اگر سال بھر میں جائیں گے ہی نہیں تب بھی کیا نقصان ہوگا. تم اپنا پوچھو تمہیں کیا کرنا ہے. ایک ایسا صاحب یہ بتائیے قبرستان میں جو بدعتیں ہوتی ہیں ان بدعتوں کے متعلق کیا ہوگا. میں کہ صاحب بدعتیں ہوتی ہیں یا نہیں آپ اپنا آپ سوچیے آپ کیا معاملہ کیا ہو. مسلمان اپنی زندگی کو بھول کر کے دوسروں کے دین پر فیصلے کرنے بیٹھتا ہے اور اس سے بے انتہا زیادہ نقصان ہوتے ہیں. تو اچھی طرح سے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام چیزیں جو اسلام میں زیادہ. ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا جی بتائیے شہن للہ پڑھنا جائز ہے ناجائز. میں کہہ رہا بہت دلائل جمع کرنے کے بعد آخر میں نکلے گا جائز. بس تو بہت دلائل جمع کرنے کے بعد آخر میں چائے نکلے گی جائز. فرض تو ہو نہیں سکے گی، لازم تو ہو نہیں سکتی. جو نہ پینے والا اس کو مجرم آپ کہہ نہیں سکتے، تو کیوں اس بحث میں الجھ رہے ہو. دوسرا یہاں سے نئے صاحب یہ تو حرام ہے. بھائی آپ اس حرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ اس حرام کو ختم کیجئے جس میں آج کا نوجوان تنکے کی طرح بہہ رہا ہے. اس حرام کو روکیے آپ پہلے اس حرام کے پیچھے پڑھنے سے. اس حرام کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں نکلے گا، اور اس حرام کو روکیے تو اس میں اسلام کا نفع ہوگا. اصل میں اچھی یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں ہیں جو اپنا موضوع بحث بنانا ہے، امت کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو پیدا ہو جانی چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جس سے امت نکل آنی چاہیے. ان میں یہ ساری ہماری یہ سطحی بحثیں کہیں نہیں آتی ہیں، نہ ہمارا رفع دین کہیں آتا ہے، نہ کہیں آمین آتا ہے، نہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کر. ایک مسجد میں، شاید یہیں سری نگر میں ہے یا آس پاس میں ہے، مسجد میں جھگڑا کس بات پر ہو گیا. ایک جماعت آئی کہنے کا صاحب آمین زور سے کرنا ہے اور ہم کریں گے. دوسروں نے کہا کہ صاحب نماز کے بعد آیت الکرسی ہم زور سے پڑھیں گے. تو وہ آیت الکرسی زور سے پڑھ رہے ہیں یا آمین زور سے کر رہے ہیں، اسی پر لڑائی ہو گئی. مسجد ہے کچی اینٹوں کی، پرانے زمانے کی، درمیان میں کنکریٹ دیوار کھڑی کر دی، جاہلانہ حرکت اور کچھ میں فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں. یہ تو موضوع ہی نہیں تھا صاحب. آپ نماز کے بعد کچھ بھی نہ پڑھیے مگر نماز پڑھیے، اور آپ نماز کے بعد ایک گھنٹے تک بیٹھ کر پڑھتے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے مگر نماز پڑھیے. تو اصل مہم تو تھی کس بات کی؟ کہ بے نمازی نمازی بن جائیں. اور وہ جو نوجوان نسل مسجد کو بھول چکا ہے، بلکہ اب ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مسجد کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، ہے کس کے لیے یہ؟ آپ کو معلوم ہے یہیں جہاں کے اخبار میں چھپا، زلزلہ زدہ علاقوں میں مسجدوں کی نہیں سکونوں کی ضرورت ہے. تو جب نوبت یہاں تک پہنچے کہ مسلمان کیوں کہنے لگے مسلمان، ٹھیک ہے وہ اخبار کون تھا کون سا تھا، لیکن نامہ نگار تو مسلمان ہے جو یہ نقل کر رہا ہے، اس کو کیسے دل آمادہ ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ مسلمانوں کو مسجد کی نہیں، اس کو تو سکون کی ضرورت ہے. تمہارے سکون نے مرنا کون سے آسمان پر چڑھا دیا یہاں، سوائے نئی نسل کو تباہ کرنے کی، اور دیا کیا سکولوں نے یہاں؟ اور پچھلے کہتے ہیں کہ صاحب ایک لڑکا کہہ رہا تھا جی سکولوں میں پڑھ کر کریں گے کیا، کہ یہاں پہلے ہی اتنے ہزار ڈاکٹر انجینئر انتظار میں بیٹھے ہیں کب ہم کو مولانا ملے گا، تو کیا کریں گے جا کر سکولوں میں؟ نمبر ایک. اور نمبر دو، جتنی نوجوان نسل بگڑی ہوئی ان کے بگاڑ کے سبب دو ہی ہیں، آپ کے سکول اور آپ کا ٹی وی. اور پھر یہاں سے ایک آدمی ہمیں سناتا ہے مسجد کی ضرورت نہیں ہے سکولوں کی ضرورت ہے. تو جب صورتحال یہ ہو، اس صورتحال میں ہم بحث کس چیز کو بنا رہے ہیں؟ اس چیز کو بحث بنا رہے ہیں جس کا اسلام کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے. تو بس عقائد کو سمجھنا چاہیے، اسلام کی بنیادی اصولوں کو جاننا چاہیے، فرائض اور محرمات کو جاننا چاہیے. آج کا مسلمان اگر تمام فرائض ادا کرے اور تمام حرام کاموں سے بچے تو اس وقت کا ولی ہوگا. وہ سنتوں کا بدنا اس کا تو اس کا بعد میں ہے. آج کی امت، آج کے امام بھی تمام حرام کاموں سے بچ نہیں پاتے. گویا ہمارا امام جو ہے وہ تو مسلمانوں کا سب سے نمائندہ طبقہ ہے. تو ہم اپنے اماموں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا امام تمام حرام کاموں سے بچا ہوا ہے. مثلا ایک امام سے ہم پوچھیں جی یہ بتائیے مکمل غیبت سے اجتناب کرتے ہیں آپ؟ جی نہیں کہہ سکتا، کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جاتی ہے. جی اجنبی عورت اگر نظروں کے سامنے سے گزر جائے کہ دل میں آتا ہے میں اس کو دیکھوں، یا دل میں کبھی تصور نہیں ابھرتا؟ جی نہیں بتا سکتا اپنے بارے میں. جی آپ گھر میں مشکلات کا شکار ہیں، آپ کے پڑوسیوں نے ترقی کی، آپ ان کو دیکھ کر حسد کی نظروں سے دیکھتے ہیں؟ کہ لگا جی کبھی کبھی تو ہوتا ہے. دادان اس کا تو یرس ہو گیا اور گناہ کبیرہ مبتلا ہے. تو کتنے حرام کاموں میں ہم سب مبتلا ہیں. ریا کرنا حرام ہے، ریا میں ہم سب مبتلا ہیں، کوئی بچ نہیں سکے گا. تو ہم تو پہلے ہی بہت سارے حراموں میں مبتلا ہیں، لہذا تمام فرائض ادا کریں، تمام حرام کاموں سے بچ جائیں، اس سے بڑی نیکی اس وقت کوئی نہیں. تو صرف فرائض کو ذہن میں رکھنا چاہیے، انہی کی دعوت دینی ہے، حراموں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، انہی سے امت کو روکنا ہے. اور اس کے علاوہ باقی یہ ساری بحثیں جائیں کہا، یہ تو بچوں کی بحثیں ان کو چھوڑ دیجیے، یہ پرانے زمانے پھر کر لیں گے. یہ جب ہمارے سارے فرائض زندہ ہو جائیں گے، جب ساری امت نمازی بنے گی، اس کے بعد آپ بحث شروع کر دیجیے گا. نماز کے بعد زور سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے؟ پہلے ساری امت نمازی بن جائے گی، پھر اس کے بعد بحث کر لیجیے گا آمین آہستہ کرنا ہے یا زور سے کرنا ہے. جب ساری امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ویسا تعلق قائم کر لے گی، کیسا تعلق جیسا صحابہ کو تھا، اس کے بعد اب آپ بحث کر لیجیے گا حضور عالم الغیب تھے، مختار کل تھے یا نہیں تھے، اس کے بعد یہ بحث شروع کر دیجیے گا. اس سے پہلے اب اپنے آپ کو جو بنیادی ضروری تعلق ہے وہ تعلق حضور کے ساتھ، ذات کے ساتھ قائم. تو اصول دین، فرائض دین، محرمات دین اور سنن دین، ان کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں فروعی بحثوں کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ یہی ہے، وہ فروعی بحثیں جن کا اسلام کو بنیاد کوئی تعلق نہیں. ایک لڑکا، میں مثال کے لیے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. ایک شخص یہ کہتا ہے جی بتائیے تراوی 8 رکعت پڑھنی ہے یا 20؟ کہ صاحب آپ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کہا رمضان میں تو پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ چھٹی. کہا جب مکمل 5 وقت کے نمازی آپ بن جائیں گے نمبر ایک، اور ساری امت مکمل 5 وقت کی نمازی بن جائے گی نمبر دو، اور پھر ساری رات نماز پڑھنے کا شوق امت کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے صاحب ہم کو ساری رات نماز پڑھنی ہے، 20 پڑھوائیے یا 8 پڑھنی ہے ہم کو ساری رات، اس کے بعد آپ 8 اور بحث کی شروع کریں گے، اس کے بعد اس کا سیٹ اپ ہے، اس سے پہلے ہے ہی نہیں. تو ہم نہ خود نمازی مکمل، نہ ہمارا سوسائٹی، نہ ہمارے معاشرے میں مکمل نماز ہیں، اور اٹھ بحث کھڑی کر دی ہم نے یہ. تو یہ اس سے اسلام کو صرف نقصان ہوگا، نفع کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کرے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی مسجد کی آمدنی اچھی ہے تو کیا اس کی ایک یا دو دکان حمام کے لیے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سوال کیوں پیدا کیا گیا ہے یا یہ سوال کیوں پوچھنے کی نوبت آئی. مسجد کا حمام مسجد ہی کا حصہ ہے, اور مسجد کی آمدنی جس طرح سے مسجد کے بجلی فیس, پانی فیس, اسی طرح سے حمام گرم کرنے, اسی طرح سے حمام کا پانی استعمال کرنے میں مسجد کی آمدنی خرچ کر سکتے ہیں. یعنی مسجد کی آمدنی دراصل ضروریات مسجد پر صرف ہوتی ہے. ضروریات مسجد میں امام کی تنخواہ, مؤذن کی تنخواہ, مسجد کا فرش, مسجد کا پانی, مسجد کی بجلی اور حمام کو گرم کرنے کا انتظام, جس طرح سے فین کی فیس, یہ تمام ضروریات مسجد ہیں. تو مسجد کی آمدنی ان تمام ضروریات کا صرف کرنا درست ہے. حمام فنڈ یہاں کشمیر میں الگ رکھا جاتا تھا لیکن شرعاً وہ لازم نہیں ہے. آپ کی مسجد کی جو آمدنی ہے اس میں وہ حمام فنڈ میں دے سکتے ہیں. مسجد, ہم نے مسجد کے لیے فرش لایا, نفع اس کو مسجد کو ہوگا یا نماز پڑھنے والوں کو؟ کہ نماز پڑھنے والوں کو. اس طرح سے ہم نے حمام گرم کیا, وہ مسجد کا کام, وہ تو مسجد ہی, وہ تو نمازیوں کی ضرورت ہے. دراصل مسجد کی تمام ضروریات نمازیوں کی ضرورت ہے, وہ مسجد کی نہیں ہے. تو جس طرح سے مسجد کی یہ آمدنیاں ان مسجد کی ضروریات پر خرچ کی جاتی, اسی طرح سے یہ بھی مسجد کی آمدنی اس پر خرچ کر سکتے ہیں. مراسم حج کے متعلق ریڈیو میں آپ کا بیان سن کر بہت جانکاری ہوئی, دل خوش ہوا. عمرے کا طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم دور کر نماز کے بعد احرام کی چادر کے نیچے رکھ کر کے نماز ادا کرنے کے بعد کیا بازو احرام سے پھر باہر نکالنا ہے یا نہیں, جبکہ عمرے کے باقی عمرہ مکمل ہونے. عمرہ کرنے کے لیے جب آدمی پہنچتا ہے جو طواف کرے گا تو یہ پہلا والا طواف ہوگا, اور اس پہلے والے طواف میں چادر بغل کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈالنی ہے اور 7 چکر پورے کرنے ہیں. جو ہی 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ چادر کندھے کے اوپر سے لینی ہے, اور کندھے سے اوپر سے لے کر کے پھر دو رکعت نماز پڑھنی ہے, اور دو رکعت نماز پڑھنے بعد اب اس کے بعد عمرہ وہ صحیح کرنی ہے تو وہ بھی کندھا بند ہی رہے گا. یعنی دراصل بغل کے نیچے سے جو چادر نکالنی ہے وہ صرف عمرے کے طواف کے 7 چکروں میں ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. باقی ہر عمل میں چادر کندھے کے اوپر رہے گی. عورتوں اور ضعیف مردوں کے لیے جمعرات کی رمی کے وقت رات کا وقت کس حد تک رمی کر سکتے ہیں؟ عورتوں, بچوں اور ضعیفوں کے لیے رات ہی کا وقت رمی کرنے کا ہے, اس لیے رات ہی میں ان کو رمی کرنی چاہیے. اور اگر رات میں مغرب کے بعد بھیڑ کا اندازہ ہو عشاء بعد کر سکتے ہیں, عشاء بعد بھیڑ کا اندازہ ہو آدھی رات کے وقت کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ تہجد کے وقت تو کوئی آدمی بھی وہاں ملے گا نہیں, بے تکلف آدمی جا کر کے رمی کر سکتا ہے. اور جن مردوں کو عورتوں کا ساتھ ہو ان مردوں کو بھی یہ کنسیشن ہے کہ وہ بھی رات میں رمی کر سکتے ہیں. مینا میں 10, 11, 12 تاریخ کسی بھی تاریخ کو مکہ روانہ ہو کر طواف زیارت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, 10 تاریخ کو جائیں جائز ہے, 11 تاریخ کو جائیں وہ بھی جائز ہے, 12 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے پہلے طواف زیارت کر لینا چاہیے. زیارت طواف کا طریقہ تفصیل سے بیان. طواف زیارت جب ہم کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ طواف زیارت میں کپڑے اتار چکے ہوں گے, یہ احرام اتار چکے ہوں گے, کپڑے پہن چکے ہوں گے. اب طواف زیارت میں جا کر کے 3 کام کرنے ہوں گے, 7 چکر, 2 رکعت نماز اور صفا مروہ کی سعی, یہ 3 کام کرنے ہوں گے, اس کے علاوہ اور مزید کوئی کام نہیں. البتہ ایک تصور ضرور رہنا چاہیے طواف زیارت کے دوران کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے جتنے کام تو نے بتائے تھے وہ سارے میں نے کر لیے. میں مینا میں بھی پہنچ گیا, میں عرفات میں بھی دن بھر دعائیں کرتا رہا, میں نے مزدلفہ میں بھی دعائیں کی, میں نے شیطان کو پنکھر بھی مارے ہیں. تو گویا اپنے آپ کو گناہوں سے, شیطانی اثرات سے, نفسانی خواہشات سے میں نے پاک کرنے کے تمام اقدامات کر لیے, اور اپنے آپ کو ظاہری طور پر اپنے قیام کے مطابق مکمل پاک کر کے اپنے آپ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. اب یہ طواف آپ کے یہاں قبول ہو جانا چاہیے کیونکہ اب میرے جسم میں امید ہے کوئی گندگی نہیں رہی ہوگی, اس لیے اب یہ طواف کر رہا ہے. یہ احساس جتنا اس پر طاری رہے گا اتنا ہی یہ طواف عمدہ ہو جائے گا. موجودہ دور کے بینکوں میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی پہلے ہی سے ملازم ہو تو اس کو کیا حکم ہے؟ صاحب, بینک کی ملازمت بہرحال حرام ہے کیونکہ یہ سودی کاروبار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور مسلمان علماء نے پورے عالم میں غیر سودی بینک کاری کی کامیاب پروجیکٹ دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھ دیے ہیں, حتیٰ کہ جہاں کشمیر کے ماہرین بینک غور کر رہے ہیں ہم اسلامی بینکنگ اپنے ہاں اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں. اور ان میرے ساتھ بات ہوئی یہاں ایک بینک کے مینیجر سے, کہنے لگے صاحب ہم مسلمان ابھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم نے دلی میں دیکھا غیر مسلم بینک کار کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب ہمیں یہ نیا کنسپٹ لینا چاہیے. ہے تو یہ آپ کے مسلمانوں کا کنسپٹ مگر لگتا ہے کہ اس بینک سے زیادہ کامیاب ہے. خیر میں تقریباً دنیا میں 110 بینکوں کو ایسا جانتا ہوں کہ جو غیر سودی بینکاری کے مطابق بینکنگ کر رہے ہیں لیکن وہ پرائیویٹ بینک ہیں. تو مسلمان علماء نے تو کامیاب غیر سودی بینکوں کے پروجیکٹ دے دیے ہیں. اب یہ امت کے کہاں امت کی ذمہ داری ہے, امت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اور امت کے مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر سودی بینکاری کو قبول کریں اور اس کو پھیلائیں. ٹھیک, موجودہ بینک جو ہیں وہ سودی نظام پر ہیں اور سودی نظام میں پوری دنیا کو جتنا نقصان پہنچایا وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, اس کو پوری طرح میں خود نہیں سمجھ سکا. بہرحال یہ بینکنگ جو ہے یہ ناجائز ہے. اب جو شخص اس ادھر سے ملازمتوں کا فقدان ہے, بے روزگاری کا عالم ہے, اس بنا پر لڑکے پریشان ہو کر کے جب ملازمتیں نہیں ملتی ہے تو بینک اپنا دروازہ کھولتا ہے تو وہاں جگہ دو کی ہوتی ہے اور دو کے جگہ پر دو دو ہزار آدمی پہنچ جاتے ہیں. اس صورت حال میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ حرام تو فوراً نوجوان لڑکا کہتا ہے جی متبادل تو کچھ بھی نہیں, بتائیے اور کیا کروں گا. تو یہ وہ مرحلہ آتا ہے جس کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں. اب کیا ہم یہ کہیں کہ ایسی صورتحال میں یہ حرام حلال ہو گیا کہ وہ کہنے کی پوزیشن میں ہم نہیں, کہ حرام حلال نہیں. ہمیں تو سوچ یہ کہنا چاہیے صاحب بھوکے رہو مگر حرام نہیں کرنا, فاقہ کشی کرو مگر حرام نہیں کرنا, سڑک پر مزدوری کرنی پڑے مگر حرام نہیں کرنا, دکان پر سیلز مین بن جاؤ مگر حرام نہیں کرنا. جیسے کہ آج کے زمانے میں اسی کشمیر میں یونیورسٹی سے ڈبل ایم اے کر کے آدمی جو ہے وہ پرائیویٹ نوکریاں کر رہا ہے اور 500 سے لے کر کے 1000 روپے تک تنخواہ لے رہا ہے. تو جب صورت حال یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر آپ یہ بھی کر لیں. بہرحال اگر کسی آدمی کو بینک میں ملازمت مل گئی ہو تو اس آدمی کو تب تک وہ بینک کی ملازمت نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک اس کا کوئی متبادل نہ آ جائے. یہ فیصلہ مولانا اشرفی تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو بینک کی ملازمت ہو اور وہ اس حرام سمجھتا ہے تو یک لخت وہ چھوڑ دے گا اور متبادل ملے گا نہیں, تو بعد میں جب گھر والوں کے تانے لگیں گے اور خود پریشان ہو جائے گا تو اس وقت کہے گا, کیا کہے گا, غلط کیا میں نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی, رکھی ہوتی بہتر تھا. اور اس میں سوچتے سوچتے آخر میں کہے گا اگر اسلام نے حرام نہ کیا ہوتا تو میں کہاں چھوڑتا. اور آگے چل کر کے وہ سوچتے سوچتے یہاں بھی پہنچ سکتا ہے شاید اسلام نے غلط کیا اس کو حرام کیا تو اس کے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا. یہ ہے وہ سیٹ اپ بائی سیٹ اپ کفر کی طرف جاتے جاتے کفر کے حدود میں داخل ہو جائے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا فقیری غربت مفلسی اور بے روزگاری کبھی کبھی آدمی کو کفر تک پہنچاتی ہے. اس بنا پر جس آدمی کو بینک میں ملازمت ہو, تقدیر کے مسئلے پر کئی مرتبہ عرض کیا گیا کہ آئندہ گفتگو کریں گے, آج بھی یہ مسئلہ پیچھے ہی رہ گیا. اب چونکہ کافی دیر بھی ہو گئی ہے اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی اگلی مجلس میں مقدر ہوا
تو لوگ حج کی ڈیوٹی پہ جو جاتے ہیں گورنمنٹ جن کو بھیجتی ہے اب اس ٹائم وہ اپنے خرچے سے جاتے ہیں, ان کا حج وہ پہلا آئے گا یا یہ آئے گا جو اپنے خرچے سے وہ جا رہے ہیں جن کو گورنمنٹ بھیجتی ہے؟
جی ہاں,
چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا کوئی بھی.
ایک شخص حج کرنے کے لیے پہنچ گیا, اس کو گورنمنٹ نے بھیجا یا کسی ادارے نے بھیجا اور وہ حج کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا اس وقت حج فرض تھا یا نہیں؟ اگر اس وقت حج فرض تھا اور وہ کسی اور نے بھیجا تو اور اس نے حج کیا تو حج تو ادا ہو گیا وہ. اور اگر اس وقت حج فرض تھا نہیں اور اس وقت اس نے حج کر لیا اور اب حج فرض ہوا ہے اس پر تو اب اس کا حج فرض ہی ادا ہو جائے. پونے 5 بجنے والے ہیں, بہت لیٹ ہو گئے ہیں, اصل کی نماز بھی پڑھنی ہے, اگلی مجلس میں کر لوں گا.